لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد. وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين إمام المنتظر والحجة الثاني أشر اللهم أجل له الفرج. ولعنة الله على أعدائهم هم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال سبحانه وتعالى: والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ایک اعلان آیا ہے، گرچہ اسے مجلس کے آخر میں دوبارہ کیا جائے گا کیونکہ مومنین کی تعداد امکان ہے کہ شاید پہلی مجلس میں بڑھ جائے، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ شاید میں اختتام میں اسے بھول جاؤں، ایک اعلان ہو جائے تاکہ کم از کم یہ مومنین اس ثواب میں شریک ہو جائیں. آج اسلام آباد میں ایک برادر محترم سید غلام حیدر زیدی ابن سید اعجاز حیدر زیدی، غلام حیدر زیدی ابن سید اعجاز حیدر زیدی کا انتقال ہو گیا، آج ہی ان کو سپرد خاک کیا گیا، اس لیے ان کے لیے نماز وحشت اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے. سورہ فاتحہ ابھی پڑھ لیتے ہیں، نماز وحشت گھر جا کے انجام دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک اور سوال، یہ اعلان تھا اور اسی اعلان کے حوالے سے ایک سوال، ایک اور سوال میں نے اس لیے کہا کہ کچھ سوال تحریری صورت میں میرے پاس اس موضوع سے متعلق پہنچائے گئے ہیں جس کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن جو سوال اس موضوع سے متعلق ہے اس کا جواب آج نہیں دیا جائے گا. وجہ آپ سمجھ گئے کہ چونکہ اس کا تعلق میرے موضوع سے ہے تو جب تقاریر کے درمیان وہ واقعہ شروع ہوگا جس کے بارے میں سوال کیا گیا وہی پہ اس کا جواب آ جائے گا. دوسرا سوال اور وہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کے مواقع پر آدمی نام بھول جائے کہ کس کے لیے مجھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا کس کے لیے نماز وحشت پڑھنا ہے تو کیا نام کی اتنی ہی اہمیت ہے؟ جواب کہ جی نہیں. ذہن میں اگر یہ تصور ہے کہ یہ عبادت میں کس کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو غلط فہمی پیدا کر گیا جملہ، عبادت اللہ کے لیے ہے لیکن ذہن میں یہ تصور ہے کہ اس کا ثواب میں کس کو پہنچا رہا ہوں، ایک تصور وہ کافی ہے. اور تصور کے لیے بس اتنا ہی شریعت قبول کر لیتی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آج کی مجلس کے شروع میں جن مرحوم کا تذکرہ ہوا یہ نماز وحشت میں ان کے لیے پڑھ رہا اور یہ سورہ فاتحہ میں ان کے لیے پڑھ رہا، تو یہی کافی ہوگا. پورا پورا نام یاد کرنا بھی ضروری نہیں، اور اگر یاد ہو تب بھی اس کا لینا ضروری نہیں. اور جب اتنی بات ہوئی تو ایک مرتبہ پھر ایک بات اور عرض کر دی جائے، گر کے نماز وحشت قبر جس قبر کے لیے پڑھی جاتی وہ ہمارے اس موضوع کے اندر بھی آپ کے سامنے اس کو بیان کیا جائے گا. بظاہر موضوع ایسا ہے کہ جس کے اندر کہیں سے قبر اور عذاب کے آنے کی گنجائش نہیں، لیکن بہرحال اور کسی چیز کو میں جانتا ہوں کہ نہ جانتا ہوں، یہ ہنر مجھے آتا ہے کہ ہر موضوع میں سے قبر اور عذاب کو کیسے شامل کیا جا سکتا. تو اب اسی حوالے سے ایک دوسرا سوال، وہ یہ کہ اگر ہمیں کسی کے مرنے کی اطلاع نہیں ملی، لیکن ہم نے اپنی عادت بنا لی کہ روزانہ ایک نماز وحشت پڑھتے رہے، یہ سوچ کر کہ اتنی بڑی دنیا میں اور مومنین کرام کی اس کثیر تعداد میں 20 کروڑ، 30 کروڑ، 40 کروڑ جو بتائے جاتے ہیں، آج کسی نہ کسی کا انتقال ہوا ہوگا، یہ نماز وحشت میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو کیا یہ طریقہ کار صحیح؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ بجائے قربتن اللہ کے ایسی نماز رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھی جائے تو بالکل صحیح، جب کوئی اطلاع نہیں ہے کسی کے مرنے کی، لیکن ایک قیاس اور ایک اندازہ، اور اگر ایک اطلاع آ گئی لیکن کسی قسم کا آتا پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کون، کہیں سے سن لیا کہ دنیا کے کسی علاقے جنوبی امریکہ کے ایک ملک چلی کے اندر ایک مومن کا آج ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، تو وہ تو آپ نے سن لیا کہ بس اتنا تصور نماز کو قربت کی نیت سے صحیح کر دیتا، اور کوئی بھی تصور نہ ہو تو نماز رجا کی نیت سے پڑھیے، اپنی عادت بنا کر، کوئی حرج نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر قضا نماز اپنی ہے تو اس کو انجام دیا جائے، بس اس کے بعد میں مجلس شروع کرنے جا رہا ہوں. اب تک تو لوگوں کے خیال میں جو باتیں بیان کی گئیں اس کا مجلس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسجد میں آنی چاہیے، اور مسجد اور مجلس کا یہ فرق بھی انشاءاللہ ایک تقریر میں آپ کے سامنے آئے گا. اس سے پہلے درود بھیج دیں محمد و آل محمد. مختلف مجالس میں، یعنی عشرے کی جو یہ 9 مجلسیں مجھے پڑھنا ہے اگر اس وقت تک زندگی رہی اور توفیق رہی، ان مجالس میں ویسے بھی میرا ایک طریقہ کار ہے، اور اس دفعہ زیادہ اس کا خیال رکھا جائے گا کہ کسی ایک آیت کو سرنامہ کلام بنانے کے بجائے مختلف آیتوں کی تلاوت کی جائے. موضوع ہر ایک کے ذہن میں ہے، مختلف آیتوں کے حوالے سے پیغام تازہ ہوتا رہے گا کہ قرآن کریم نے اس موضوع کو کہ غیبت امام اور اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع کو کتنی اہمیت دی ہے، اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ قرآن میں اس سے متعلقہ کہیں واضح آیتیں موجود ہیں، کہیں اشارے موجود ہیں. اور یہ 2 آیتیں جو میں نے تلاوت کی، دراصل عشرہ شروع ہونے سے پہلے ہی پورا موضوع اس کے اندر آ گیا. اب باقی 8 دن، بلکہ ابھی تو آج کی پوری مجلس باقی، انہی 2 آیتوں کی تشریح. جو صاحبان ایمان اتنے بافہم اور دانشمند ہیں، ان کے لیے تو ان 2 آیتوں کے ترجمے کے بعد باقی 8 دن کی مجالس فقط حصول ثواب کا ذریعہ ہے، مگر کوئی نئی بات نہیں ہوگی. کون سی 2 آیتیں؟ پہلی آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ مبارکہ بقرہ بھی پہلے حصے میں، اس لیے کہ سورہ بقرہ قرآن کے 3 پاروں تک پھیلا ہوا. پہلا پارہ اس لیے خوش قسمت ہے کہ جب کبھی بعض بچوں میں، بعض نوجوانوں میں، بعض خواتین میں جوش پیدا ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے کا، اور وہ قرآن شروع کرتے ہیں، وہ تو ایک ہمارے جینز میں شامل ہے کہ ہر جوش تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا، مگر اس دوران کم از کم پہلا پارہ انسان کی نگاہ سے گزر جاتا. تو یہ آیت اسی پہلے پارے کی، اور دوسری آیت سورہ مبارکہ حج کی. اور ان 2 آیتوں غیبت امام کے حوالے سے تقریباً ہماری ساری ذمہ داریوں کو سمیٹ کے بتا دیا. ترجمہ میں آج پڑھے دیتا ہوں، تشریح اور وضاحتیں ہوتی رہیں. پہلی آیت، اور یہ بہت زیادہ میں نے تلاوت کی، بلکہ ہماری قوم کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ قرآن کریم کی پسندیدہ ترین آیات میں یہ آیت شامل ہے. اب یہ لفظ خود توہین آمیز ہے، قرآن کی ہر آیت پسندیدہ. حالات کو دیکھتے ہوئے، بیماری کا خیال کرتے ہوئے کہ جو ہماری قوم کو اس وقت لاحق ہو چکی، آیت کا ترجمہ یہ وَمِن قَبْلَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ. اے حبیب، تیرے آنے سے پہلے کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو تیرا انتظار کر رہے تھے، اور دعا، مسلسل دعا کے ذریعے تیرا انتظار کر رہے تھے. یستفتحون عربی کا باب استفعال ہے، مسلسل دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ دعا اس نیت سے بھی نہیں ہے کہ جس نیت سے آج بعض ناپختہ مومن مانگتا. غلط نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ غلط، لیکن بہرحال ذرا سا امیچیور کہ امام آئیں گے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمیں جان، مال، عزت اور اولاد کی سلامتی مل جائے گی، زمین اپنے سارے خزانے ہمارے سامنے پیش کر دے گی، دنیا سے ہر بیماری کا، دنیا سے ہر پریشانی کا، دنیا سے ہر عیب کا، دنیا سے ہر نقص کا خاتمہ ہو جائے گا. کامل ترین افراد اس دنیا میں رہیں گے. تفصیلات آپ علماء سے سنتے ہیں اور کچھ بیان مجھے مجبورت تکرار والا کرنا پڑے گا، لیکن ایک یہ دعا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. امام کے حوالے سے جو بہترین تصویر قرآن نے کھینچی کہ امام، آنے والا امام یا غائب امام تمہیں کیا دے گا، قرآن کریم کی ایک آیت اس کی بہترین تفسیر ہے ظہور امام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اصل میں یہ آیت ظہور امام وہ آئے گا تو دنیا کا بھی ہر حسنہ تمہیں ملے گا اور آخرت کا بھی ہر حسنہ تمہیں دلوائے گا. مگر اس سے بڑا ایک مرحلہ کہ ظہور امام کی دعا مانگی جا رہی اس لیے تاکہ علی الذین کفروا، اپنے ذاتی نعمتوں کے لیے نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دینے والا وہی اللہ ہے، لیکن اس سے ایک منزل آگے، تاکہ کفر کا خاتمہ ہو، شرک کا خاتمہ ہو، نفاق کا خاتمہ ہو، کلمہ توحید ساری دنیا میں پھیل جائے، اس لیے وہ رسول کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور کوئی تاریخ نہیں بتا رہی ہے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے. وَمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ایک ایسا گروہ جو انتظار کر رہا ہے کفر کے خاتمے کے لیے. اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے اور کیا نہیں مل رہا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں اللہ کے نام کا بول بالا ہو جائے، مگر اتنے خلوص اور سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ کی حجت کا انتظار کرنے والے. نتیجہ کیا نکلا، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کیا اینٹی کلائمیکس ہو گئے، وہ اسی آیت میں بتا دی. ایک ہی آیت کے اندر ان کا ماضی بھی آ گیا، ان کا حال بھی آ گیا، اور ان کا مستقبل بھی آ گیا. کہا اب جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت ان کی کیا حالت تھی، فَلَمَّ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کی دعاؤں کا مدعا، جب ان کی دعاؤں کا مقصد، جب ان کی دعاؤں کی مراد پوری ہو گئی، وہ آ گیا، انہی لوگوں نے انکار کر دیا اور ان کا استقبال مستقبل کیا، فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ ہے کہ ان کا انجام و نتیجہ کیا ہوگا. قرآن کریم ایک طرف ایک پیغام دے رہا اور یہ کہہ رہا کہ جو قصے کہانیاں ہم سناتے ہیں یہ میری تاریخ اور قصے کہانیاں نہیں، یہ لعبرتن لعلی الالباب، صاحبان الباب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ دوبارہ ہونے والا. اب یہ آئے مکمل پیغام ہے اول کا آخر. انتظار کرنے والوں کو انکار کرنے والوں میں بدلتا دیکھو، قرآن نے کہا یہ ہو چکا ہے، یہ ہو رہا. اور دوسری آیت سورہ مبارکہ حج کی، دونوں آیت مجلس کی عشرے کی تکنیک کے اعتبار سے آخری مجلس میں آنا چاہیے، لیکن میں یہ سارے اصول تو جانتا نہیں ہوں، کناڑی خطیب پہلے ہی دن بات کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی تفصیل. کہا سنو، والذین ان مکناہم فی الارض، ہماری یہ زمین پھیلی ہوئی بہت وسیع زمین، اور اس دنیا میں ہم نے چونکہ انسان کو بہت ساری آزادیاں عطا کر دی، اِنَّا حَدَيْنَاهُ سَبِيل، راستہ ضرور بتا دیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا، لیکن مشاکرم وہی مکفور، ہم نے اس پہ پابندی نہیں لگائی ہے کہ ہمارے راستے پہ چلو، چھوڑ دی، مرضی ہے تمہاری. تو اب اس آزادی کے نتیجے میں بہت سارے لوگ طاقت کے ذریعے سے زمین پہ قبضہ کر لیں گے، جیسی ان کی مرضی ویسا نظام بنائیں گے. بہت سارے لوگ اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے قبضہ کر لیں گے، ان کی مرضی جس طرح سے نظام چلا. بہت سارے لوگ ٹھوکے مکر اور فریب کے ذریعے سے قبضہ کر لیں گے، لیکن والذین ان مکناہم فی الارض، ہمارے وہ بندگان جنہیں ہم اس زمین کی حکومت دیں گے، جو ہماری جانب سے اس زمین کے حقدار قرار پائیں گے. والذین ان مکناہم فی الارض، ان مکنا، اگر ہم نے ان کو تمکین دی، اگر ہم نے اقتدار دیا، ان کا کام صرف یہ چار چیزیں ہوں گی بس. قرآن حکومت امام کا پورا منشور اور پورا قانون اور پورا دستور اور پورا نظام حیات پیش کر کے رکھ دیا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بہت ہی مختصر. وہ جو قرآن کی عادت ہے کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا جاتا، کہا سنو بس، اب صاحب عقل سوچیں، یہ ہے آنے والے امام کی حکومت، ذمہ داریاں خود بخود طے پا جاتی ہیں، لیکن تھوڑا بچوں کو سمجھانا پڑے گا، ترجمہ تو پورا ہو جائے. والذین ان مکناہم فی الارض، خبردار جنہیں ہم حکومت دیں گے، قیاس نہ کرنا دوسروں کی حکومتوں کا ان کی حکومت پر، چکے نہ لگانا، اندازے نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا جیسے وہ ہیں ویسے یہ، جن کا کام ہے اقام الصلاۃ نمازیں قائم کروانا، وآتوا الزکات اور زکات کے نظام کو درست کر، وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اب بس وہی کہ ایک کوزے کے اندر دریا کو سمیٹا جا رہا اور ایک نقطے کے اندر ساری کائنات کے علم کو سمویا جا رہا، وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، جن کو ہم حکومت دیتے ہیں ان کا صرف ایک طریقہ ہوتا، تو نیکیاں پھیلاتے رہتے، خالی پھیلاتے نہیں رہتے، حکم دیتے ہیں، حکم آرڈر، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور گناہوں سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ دو آیتیں آپ کے سامنے آ گئیں، ایک نے یہ بتایا کہ اے انتظار کرنے والوں سمجھ لینا کہ ہر انتظار کا نتیجہ کامیابی نہیں ہوتی، کبھی انتظار کا نتیجہ ویسی ناکامی ہوتی کہ ان سے انتہا سے زیادہ بدبخت و بدقسمت ثابت ہوا کہ ساری زندگی انتظار کرنے والا وقت آخر اس کے پیر پھسل گئے۔ یہ وہی چیز، اب دیکھیں موضوع امام کا چل رہا ہے، آیت امام کی ہے، قرآن نے یہ آیت پیش بھی اس لیے کی کہ جو آخری رسول کے لیے ہوا ہے وہ آخری امام کے لیے بھی ہو، لیکن وہی میری ایک عادت ہے نا اس کے تحت، یہ وہی چیز ہے جو عذاب قبر اور موت کے حوالے سے دعا یا دیلا کے نام سے ہمارے یہاں آتی، دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے نا، رزق کی دعائیں ایک نہیں ہے کوئی 40-50، صحت کی دعائیں ایک نہیں ہے کوئی 100-200، اولاد کی دعائیں، پریشانیوں سے بچنے کی دعائیں، دشمنوں سے محفوظ رہنے کی دعائیں، اسی میں ایک سلسلہ ہے عدیلے کی دعائیں، کیونکہ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، آج پہلا دن ہے، اتنے جلدی آپ کے صبر کا امتحان لینا نہیں ہے، اشارہ، اور یہ اشارہ اس جملے کی وضاحت کے لیے بھی ہے کہ میرے اصل موضوع میں بھی خاصی گنجائش ہے، قبر کی جانب جانے دعائیں دیلا کیا، ایک دعا کو تھوڑی، دو لفظوں کی دعا سے لے کر پورے پورے صفحے کی دعا، بعض دعائیں تو اتنی طویل کہ وہ دعائیں جب شروع ہوتی ہیں تو مومنین کی وہی حالت ہو جاتی کہ صفحے پلٹ کے دیکھتے کتنی رہ گئی، لیکن یہ سب کا سب ایک ٹاپک کے تحت آتی ہے عدیلہ۔ عدیلہ کیا؟ ساری زندگی ایمان پر رہنے والا آخری وقت میں بے ایمان کیسے بنتا، ساری زندگی ایمان پہ رہنے والا آخری وقت میں اپنے ایمان کو کھو دیتا، ساری زندگی مومن رہنے والا آخر وقت میں ربنا لا تزغ کے الٹ ہو جاتا ہے کہ تزغ قلوبنا، اس کا دل راہ حق سے ہٹ جاتا، یہ جو عدیلہ موت کے حوالے سے ہے وہی عدیلہ ظہور امام کے حوالے سے، جس طرح موت آنے سے پہلے ذمہ داری یہ بنتی کہ خالی نیکیاں ہی نہ کرو، نیکیاں ہی نہ کرو، یہ انتظام بھی کرتے رہو کہ نیکیاں محفوظ رہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مثال دی تھی، جیسی بھونڈی میری خطابت ہے ویسی ہی بھونڈی میری مثال ہوتی، کہ پیسے کمانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس پیسے کی سلامتی اور تحفظ کا انتظام بھی کرنا ہوتا، پھٹی ہوئی جیب جتنا بھی پیسہ ڈالیں گے چاہے آپ نے کتنا ہی کیوں نہ کمایا ہو نتیجے میں صفر ہاتھ میں رہے گا۔ اسی انداز سے جس طرح دنیا میں موت سے پہلے نیکیاں کمانا ہی کافی نہیں ہے، اس کے بچاؤ کا انتظام بھی کرنا ہے کہ یہ بچی تو رہے نا، یہ محفوظ تو رہے نا، اسی طرح غیبت میں خالی امام کا انتظار ہی کافی نہیں ہے، یہ انتظام بھی کرنا ہے کہ یہ انتظار محفوظ بھی رہے، یہ والی کیفیت نہ ہو جو سورہ بقرہ میں بیان کی گئی۔ آج پہلا دن ہے، میں اپنی عادت کے خلاف آپ حضرات سے التماس کر لوں آواز بلند درود بھیجیے محمد و آل محمد، پہلی آیت میں یہ بتا دیا اور دوسری آیت میں یہ بتا دیا کہ بھائی انتظار کس کا کر رہے ہو، دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ہم جیسوں سے پوچھئے غلط فہمی کسے کہتے ہیں، غلط فہمی اسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی آدمی کا نام مشہور ہو جاتا اور لوگوں کو اس کی حقیقت پتہ نہیں چلتی، یہ تجربہ ہمارے ساتھ تو بہت ہوتا کہ کسی وجہ سے نام مشہور ہو گئے، اب یہ ہے کہ لوگوں نے سوچا کہ جب اتنا نام مشہور ہوا تو یقیناً ویسا ہی پڑھتے ہوں گے جیسا ہم سننے جاتے ہیں، اور پھر جب آ کے بیٹھتے ہیں اور مجلس شروع ہوتی تھوڑی دیر تو صبر ہوتا کہ شاید اب کوئی نکتے والی بات آ رہی ہے، شاید اب کوئی نعرے والی بات آ رہی ہے، شاید اب کوئی ہمیں خوش کرنے والی بات آ رہی ہے، مگر بہرحال مومن ایک انسان ہے، پیمانہ صبر جو ہے اس کا محدود ہے، لبریز ہو جاتا، پھر کیا کیفیت ہوتی؟ وہ تو بہت ہی زیادہ شریف مومن ہوتے ہیں جو اس دن صبر کرتے ہیں اگلے دن نہیں آتے، لیکن وہ بھی شریف، وہ مجلس سے لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے ہم لوگوں پہ کبھی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ بہت دیکھ لیا یہ مناظر، گھڑیاں شاک پروف اور واٹر پروف ہوتی ہیں، ہم لوگ گالی پروف اور یہ مناظر پروف ہوتے ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ دیکھا کہ اگر ان ایکسپیکٹڈ چیز نکل آئی جو سوچ رہے تھے جیسی توقع تھی اس کے بالکل الٹ نکل آئے. بات امام کی ہو رہی اس لیے میں وہ بےہودہ مثال دینا نہیں چاہتا. اپنا نام آ گیا تو دے رہا ہوں. اور وہ یہ کہ آدمی بڑا شور سنا تھا پہلو میں دل کا جو چیرا تو قطرہ خون نکلا جیسی کیفیت. کسی فلم کی بہت تعریف ہوئی. ہر فلم حرام نہیں ہے, ہر فلم گناہ نہیں ہے, ہر فلم کا ممبر سے تذکرہ کبھی نہیں ہے. آپ نے اس ہزار خانے میں بھی ظہور امام کے حوالے سے فلم ملاحظہ کی. اچھا تو خیر بہت شہرت سنی شروع ہو گئی, لے کے آئے آپ کہیں سے مل گئی. تھوڑی دیر تک تو آپ نے انتظار کیا شاید وہ باتیں شروع ہو جائے جس کی وجہ سے ہم انتظار کر رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے بند کر دیتے. کوئی ناول کوئی کتاب بہت شہرت سنی تھی کہ کیا کہنا اس ناول کا, کیا کہنا اس کتاب کا, آپ نے اٹھا لیا خرید لیا کرائے پہ لے لیا اور دو صفحے تین صفحے چار صفحے اس کے بعد پیمانہ صبر لبریز ہو اور آپ نے اسے بند کر کے پٹخ دی. تھوڑی دیر آپ نے مجلس سنی, کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو آپ کے اعتبار سے کام کی ہو. تو خیر احترام اذان میں آپ بیٹھ جاؤ دوسری بات, اور اگر احترام اذان نہ ہو تو ذاکر کی خاطر تو آپ کبھی نہیں بیٹھیں گے. کہیں ایسا نہ ہو, اب یہ ساری بےہودہ مثالوں کو چھوڑی, کہیں ایسا نہ ہو کہ اے انتظار کرنے والوں, اے غیبت میں امام کے لیے تڑپنے والوں, اے دن و رات امام کے نام پہ اپنے اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والوں, ایسا نہ ہو کہ امام جب ظاہر ہو تو پتا چلا ویسا نکلا ہی نہیں جیسا سمجھ کے انتظار کر رہے تھے. وہ شروع والے جو جملے ہیں نا بڑے بےہودہ, فلم کتاب ہم جیسے چھوٹے چھوٹے درجے کے ذاکر و خطیب, مگر ذہن میں رکھی کہ ایسا نہ ہو وہاں تو اور پریشانی. نعوذ باللہ من ذالک, گھبرا بھی رہا ہوں کہ یہ مثالیں توہین امامت میں نہ آ جائیں. شرم تو نہیں لیکن عرف کا بھی خیال کرنا ہوتا. فلم تو بند کی جا سکتی ہے جس مرحلے پہ چاہے, کتاب تو پکڑی جا سکتی ہے جس وقت آپ کا دل چاہے, خطیب کی مجلس سے تو اٹھ کے آپ جا سکتے ہیں, اور اگر نہ جائیں تو دوسرا بھی طریقہ ہوتا, وہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اور الحمدللہ ہر مجمع میں دیکھتے ہیں اور ہر جگہ دیکھتے ہیں. وہ یہ اٹھ کے نہیں جا سکتے ہیں تو ایک مرتبہ ایک نیند لی جا سکتی ہے, بیٹھے بھی ہیں لیکن وہاں سے چلے گئے. لیکن امام اگر آ گیا تو نعوذ باللہ ان میں سے کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. وہاں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آنے کے بعد اب آپ کہیں واپس چلے جائیے. جو اب سمجھ کے ہم نے آپ کی امامت نہیں آپ کے ظہور کے لیے دعائیں مانگی تھی وہ تو ہماری توقع پوری ہی نہیں ہو رہی. مولا بس اب آپ آ گئے نا, آئے بھی ہماری دعا تو چلے جائیے جہاں آپ نے ہمارے اتنے بزرگوں کو مایوس کیا ہے, ہماری نسل کے اور گزرنے کا انتظار کیجئے, پھر آپ جانے ہمارے بچے جانے. بھائی نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. اس لیے قرآن نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ سوچ کے انتظار کرو کہ کس کا انتظار کر رہے ہو, یہ سوچ کے غیبت کا زمانہ گزارو کہ کس کی غیبت ختم کرنے ہونے والی ہے. کا الذین ان مکناہم فی الارض, پہلے تو یہ سمجھو کہ وہ آنے والا اس حکومت کو کس طرح سے حاصل کرے گا. نعوذ باللہ کوئی چرب زبانی ہوگی, نعوذ باللہ عوام کو دلفریب نعروں یا خیالی خواب کے ذریعے سے بہکایا جائے گا. اس کے دادا کو دیکھ لو کہ ساری دنیا پہنچی اور کہا کہ یا امیر المومنین بہت دوسروں کو بھگت لیا, اب تو ہم آپ کے علاوہ کسی کی حکومت چاہتے نہیں. اور اس وقت اس کے دادا کے ہاتھ میں وہ پھٹا ہوا جوتا تھا, اس کی جانب اشارہ کیا اور کہا جو حکومت تم لوگ دیتے ہو علی کی نگاہ میں پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ حقیر ہے اور سور یا کتے کی ناک سے ٹپکنے والی رال سے زیادہ بے قیمت ہے. علی سے کہہ رہے کہ ہم آپ کو حکمران بناتے ہیں. وہی علی جو ساری زندگی کہتے رہے حق ہمارا, لیکن جب اللہ کی طرف سے ملے تو حکومت الہیہ ان کا حق بھی ہے. اور یہ جملہ اگر آپ کو ایمان کے خلاف نہ لگے تو ان کا فرض بھی, لیکن جو عوام دے رہے ہیں وہ تو چاہیے ہی نہیں. اور جو حکومت اللہ دلاتا ہے اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اور اگر آپ کے ذہن تیسری مثال بھی, زیادہ تر یہ تین ہمارے سامنے مثالیں ہیں علی حسین زمانے کا امام, اور اگر آپ کے ذہن میں تیسرے جملے بھی تو بالکل بات واضح ہو گئی کہ جب ہم کربلا کو پلٹ کے سلام کرتے تو یہ گواہی دے کے سلام کرتے کہ جس میں یہی چار باتیں ہوتی ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, وہ ماضی ہے، یہ مستقبل ہے، وہ پاس ہے، یہ فیوچر ہے. اس نے بتایا کہ معصوم جب میدان میں نکلتا ہے تو اس لیے نکلتا ہے کہ نمازیں قائم کی جائیں، زکاتیں دی جائیں، امر بالمعروف کیا جائے، نہی عن المنکر کیا جائے، چاہے وہ 61 ہجری کے کربلا والا حسین ہو یا شاید اسی 15ویں صدی میں ظاہر ہونے والا وارث حسین تمہارے زمانے کا امام ہو. ایک مرتبہ سلسلہ درود بھیج محمد والا. اور ذہنوں سے یہ غفلت کے پردے ہٹانا، وہ جملہ میں تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں لیکن غالباً آخر، یہ سمجھ کے غیبت ختم ہونے کا انتظار کرو جس کا نتیجہ کیا نکلنے والا، یہ سمجھ کے ظہور کی دعا کرو کہ دعا کی قبولیت کے بعد پھر ذمہ داری کیا ادا کرنا. مگر ہر دور کے مومن کے لیے پیغام برابر ہونے کے باوجود ہمارے اور آپ کے لیے یہ پیغام زیادہ اہم بن گیا. یہ والا پیغام سن 260 ہجری کی 8 ربیع الاول سے شروع ہوا، اور وہ بھی میں بڑے محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ روایات تو بتاتی کہ آنے والے امام کا انتظار اس وقت بھی کیا گیا کہ جب یہ امام پیدا بھی نہیں ہوا. آپ دیکھ لیجئے وہ روایتیں جو عید اور بقرعید کے دن چھٹے امام کے اس رونے کو بتاتی ہیں کہ روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں میری آنکھوں کی وہ ٹھنڈک کہاں، وہ کب ظاہر ہو. اور اس سے پہلے مولا کے کچھ خطبات پہ جائیے، انشاءاللہ میں جاؤں گا. اور ایک معذرت ابھی سے کر لوں کہ موضوع ایک ایسا موضوع، جملہ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں کہیں یہ بڑائی تکبر اور غرور کا جملہ نہ بنے، ایسی میری نیت نہیں. موضوع ایک ایسا موضوع کہ الحمدللہ پورا عشرہ بھی اس طرح پڑھا جا سکتا ہے کہ بالکل نئی باتیں، اتنی ساری تقاریر میں ماضی میں کر چکا ہوں، مگر پھر چند باتوں کی مجھے تکرار کرنا ہوگی. دو وجوہات، ہر سال 10-15% ایک نیا مجمع آ جاتا ہے ہمارے بچوں کا، جو بچے پچھلے سالوں میں بہت چھوٹے تھے آ کے بیٹھا کرتے تھے صف اذا، پھر والدین کی ٹریننگ اور حصول ثواب، لیکن بات سمجھ نہیں پاتے تھے. اب ہر سال 10-15% وہ بچے بڑھ جاتے ہیں جو پہلے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اپر پختہ نہیں تھی، باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان کو بتانا ضروری. اور دوسرا یہ کہ یہاں امام بارگاہ علی رضا شارجہ، یہ موضوع میں اب تک میں نے اختیار نہیں کیا اور ارادہ بھی نہیں تھا. آپ کو میں یاد دلا دوں پچھلے سال کی بات، مسلسل خواہش آئی، مسلسل فرمائش آئی، مسلسل پرچے آئی کہ مولانا یہ آپ کے حوالے سے تو بہت مشہور موضوع اور آپ اس پہ ایک بھی تقریر نہیں کر رہے جبکہ کتنے سالوں سے یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا بھائی میں کیا کروں، برادر محترم محمد علی بھائی نظر آتے ہیں، امیر علی بھائی نظر آتے ہیں، کتنے لوگ نظر آتے ہیں جو ہر مجلس میں پہنچے ہوتے ہیں، تو وہ دبئی والی چیزیں سب میں پڑھ چکا ہوں، اس کو کیسے یہاں دہراؤں. ایک جواب آیا تھا، یہ پچھلے سال کی گفتگو تھی، میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ بعد والے اعتراض کا جواب بھی ابھی سے ہو جائے. تو لوگوں نے کہا مولانا ہر ایک کے پاس گاڑی نہیں، ہر ایک کے پاس وسائل نہیں، ہر ایک کے پاس وقت نہیں کہ اس موضوع پہ آپ کی مجلس سے سننے دبئی پہنچے. ہم تو یہ سوچ کے یہاں آتے ہیں کہ آپ جب یہاں آ رہے ہیں تو ہمارا خیال کیجیے گا. پچھلے سال کے وہ پرچے ہیں سارے، ویسے تو میں جانے سے پہلے ایسے سارے پرچے قریب ترین دریا میں پھینک کے جاتا ہوں ورنہ میرا وزن کم رہ جائے، ان پرچوں کا وزن بڑھ جائے، لیکن ریکارڈ تو ہے نا ہر چیز. مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ کیسے کھائیں کہ وہ بھی اب دریا پر ہو چکے. لیکن ایک سوال کا جواب، بہت سی باتیں اس لیے دہرانا پڑیں گی اس سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں، یہاں نہیں پڑھے، اور یہاں کے مجمع کی خواہش پر یہ موضوع شروع ہو رہا ہوں. اور واقعا اب جو حدیثیں آ رہی اس کے اعتبار سے ان لوگوں کو بھی یاد دلانا ضروری ہے جو پہلے یہ سن چکے ہیں، اور جن لوگوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں ان کے لیے تو میری ذمہ داری بنی. تو تکرار آتی رہے، کچھ نئی باتیں ہوں، پوری نئی باتیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن یہ والی باتیں کیوں چھوڑی جائیں جو اس مجمع کے لیے مفید ہے جس میں اس سے پہلے نہیں سنا. تو کیا میں مدعا، میرا جملہ کیا تھا کہ ہر دور کا مومن 260 ہجری کی 8 ربیع الاول سے تو آفیشلی غیبت امام شروع ہوئی کہ امام آ گئے دنیا میں اور ان کے والد دنیا سے رخصت ہوئے بے طریق شہادت، اور امامت امام کی آ گئی پہلے ہی دن سے غائب، ولادت کے بعد سے ہی غائب، بلکہ ولادت سے پہلے کا زمانہ، حمل کا زمانہ اس وقت بھی غائب تھے. تو یہ جو غیبت کے مرحلے آفیشلی کہا جاتا ہے 8 ربیع الاول 260 ہجری، 11ویں امام کی شہادت، جس منٹ جس سیکنڈ جس لمحے ہوئی وہ وہیں سے بارہویں امام کی امامت ہی شروع نہیں ہوئی، غیبت بھی شروع ہوئی اسی سیکنڈ. تو ہر دور کے مومن کی ذمہ داری کہ اس پیغام پر غور کرے کہ کس کا انتظار کر رہے، اس پیغام پر غور کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا ویسا نہ نکلے جیسا تم سمجھ رہے ہو. لیکن اس دور کے مومن کی ذمہ داری اور بڑھ گئی. کیوں بھائی؟ اس دور کے مومن اور پیچھے کے دور کے مومن میں کون سا ایسا بڑا فرق ہو گیا؟ ہو گیا فرق، اور وہ فرق بھی آگے کی مجالس میں زیادہ تفصیل سے آئے گا، آج اشارہ آ رہا تاکہ یہ پتا چلے کہ میرے اپنے اندازے سے اس وقت 1422 ہجری یا سن 2001 کا مجمع اس موضوع کو زیادہ ضروری اور اہم سمجھ کے سنے، بلکہ اسی مجمع کے کچھ لوگ یہ ساری باتیں اگر 10 سال پہلے سن چکے تو اس کے مقابلے میں اہمیت بڑھ گئی. خدا معلوم کیا وجہ، خدا معلوم کیا وجہ. تھوڑا بہت تو مجھے معلوم ہے، یہ محاورتوں نے ایک انداز کہ خدا معلوم کیا وجہ کہ روایتوں میں جتنی سختی سے روکا گیا کہ خبردار کبھی اپنے امام کے ظہور کی تاریخ نہ بتانا، نہ بتانا، بلکہ اتنی احتیاط معصومین نے کی کا کب سے بالوقت ہوں، بلکہ اگر کوئی اور بھی تمہارے سامنے ظہور کی تاریخ لائے تو اسے جھٹلاؤ، ایسا ماحول بناؤ کہ ہمت بھی نہ پڑے کسی کو اس مسئلے پر ریسرچ کرنے کی. بھائی آدمی ایسے موضوع پہ کیوں ریسرچ کرے گا جس کا خلاصہ پہلے سے پتا کہ جتنی محنت کروں گا سامنے سے تکذیب کی جائے گی. عام طور پہ جھٹلایا جاتا ہے حق کی باتوں، لیکن یہاں پہ کہا گیا، حق والوں سے کہا گیا تمہیں جھٹلانا اس آدمی کو، یہ اسلام کی جانب سے ایک احتیاط ہے. لیکن اس کے باوجود پورا جملہ دوبارہ دوہرا، خدا مانو کیا وجہ کہ جتنی سختی سے ظہور امام کی تاریخ سے روکا گیا اتنا ہی زیادہ لوگوں نے اس مسئلے پہ ریسرچ کی. اب یہ ریسرچ کرنے والوں میں کافر بھی شامل ہیں، نوسٹریڈیمس کون سا کوئی مومن متقیب اور پرہیزگار آدمی، اور اس ریسرچ کرنے والوں میں صاحبان ایمان بھی شامل ہیں. علامہ مجلسی کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، ان کی تحقیقات. اس ریسرچ کرنے والوں جاہل عوام بھی شامل ہیں، اور اس ریسرچ کرنے والوں بعض جلیل القدر مراجع بھی شامل. میں نے لفظ عالم بھی نہیں کہا، عالم کی بھی بڑی ڈگری. لیکن اب ایک طرف روکا گیا اتنی سختی، دوسری جانب موضوع ایسا دلکش اور اتنا زیادہ ضروری محسوس ہوا کہ لوگوں نے اس پہ تحقیق کی. البتہ جہاں علماء اور مراجع کی بات آ رہی، انہوں نے تحقیق میں پورا پورا خیال رکھا کہ اس حدیث امام سے نہ ٹکرانے پائے جس میں وقت طے کرنے سے روکا گیا. اب ان تحقیقات کا خلاصہ، آج وہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ایک تقریر بنے گی، شیخ بھائی نے کیا فرمایا اور علامہ مجلسی نے کیا فرمایا، اور آج کے بعد ایسے مراجع. اب یہ جملہ اگر آپ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، قبول نہ کریں تو وہ مجلس بیکار ہو جائے گی. آج کے بعد ایسے مراجع جنہوں نے اپنا نام لینے کی اجازت نہیں کہ مگر اس موضوع پہ تحقیق کی، ان ساری تحقیقات کا خلاصہ یہ نکلتا کہ 1423 ہجری سے 1473 ہجری کے درمیان ظہور کے امکانات بہت زیادہ. یہ آخری لفظ صرف مراجع نے استعمال کیا یا محتاط علماء، ورنہ باقی تو شیعہ علماء نے بھی کہہ دیا کہ ظاہر ہو جائیں گے، اسی دوران ظاہر ہوں گے، لیکن دائرہ شریعت میں جملہ رہے. اس لیے 1423 ہجری، 1423 ہجرا سے لے کر 1473 ہجرا، اس 50 سال کے بارے میں بہت ہی زیادہ امکانات بیان کیے گئے. تو دیکھیے 200 سال پہلے کا مومن امام کا انتظار کر رہا اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ جس کا انتظار کر رہا ہوں وہ نمازیں پڑھوائے گا. لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ نمازیں معاف کروائے گا، لیکن خالی نمازیں ہی نہیں معاف پڑھوائے گا، نماز بخشوانے جائیں گے تو روزے بھی گلے پڑ جائیں گے. یہ محاورہ اور کسی دور میں پورا ہو کے نہ ہو، ظہور کے بعد ضرور پورا ہو کہ آپ جس واجب میں معافی کی درخواست لے کے جائیے گا، مولا داڑھی نہیں رکھی جاتی معاف کیجیے، تو امام کہیں گے خالی داڑھی، تمہیں تو اس کے علاوہ فلاں واجب پہ اور عمل کرنا. عورت جائے گی، مولا حجاب نہیں کیا جاتا، اب تو آپ آ گئے تو سارے مومن بھائی ہو گئے، سب میرے بھائی، جب آپ نہیں آئے تھے تب بھی میں سب کو بھائی بنا کے بے حجاب گھومتی تھی، اب تو آپ آ ہی گئے، وہ حجاب کی معافی لینی جائے گی، وہاں اس سے زیادہ سخت کوئی حکم آ جائے گا. واپس گئے تھے نماز بخشوانے، الٹے روزے گلے پڑے، توہین آمیز جملہ تو ہے لیکن جو پیغام اس کے اندر ہے، ظہور کے بعد ہر مومن کی کہانی بنے گا. تو اب آپ کے دور کے لیے اس لیے اہم بن گیا یہ پیغام کہ 1423 میں کتنا وقت رہ گیا. اور یہ تو علماء کی تحقیق، آئیے کلام معصوم کو دیکھیں. اب یہاں سے میرا موضوع شروع ہو، آئیے کلام معصوم کو دیکھیں، وہاں پہ کیا حالت بتائی جا رہی ظہور امام کے حوالے سے. اچھا وہاں پہ ایک بڑا عجیب جملہ آیا، کلام معصوم ظہور امام کے حوالے سے بڑا عجیب جملہ آیا. وہ جملہ یہ آیا کہ پہلے تو وہ ساری پریشانیاں مومنین کی بتائی گئی. دو باتیں آپ نے اس وقت دنیا بھر میں دیکھی ہوں، اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، میڈیا اور کمپیوٹر کی انٹرنیٹ سائٹ، وہ باتیں آپ نے دیکھی ہوں. دنیا جہاں جہاں اس وقت مومن مصیبت و پریشانی میں ضرور مبتلا، مصیبتوں کی کیفیت بدل سکتی لیکن ہر جگہ صاحب ایمان آپ کو پریشان نظر آ رہا ہوگا. اور دوسری بات، ساری دنیا لیکن خاص طور پہ جہاں پہ مسلمان یا صاحبان ایمان رہتے ہیں، البتہ باقی لوگ قدرتی آفات کا بہت زیادہ نشانہ بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ پاکستان کا علاقہ جہاں اتنی زرخیز زمین تھی اور اتنی کثرت سے پانی تھا کہ وہ ایک علاقہ آدھے ایشیا کو غلہ مہیا کرتا تھا، اور آج وہاں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. کبھی قحط، کبھی خشک سالی، کبھی بارش کا رکنا، کبھی پانی کا غائب ہو جانا، چاہے وہ ہندوستان کے مختلف علاقے جس میں گجرات کے زلزلے سے لے کر بہار اور بنگال کے سیلاب تک آ گئے، چاہے وہ چین کے وہ خطرناک ترین قدرتی آفات یا نیچرل ڈیزاسٹر والی کیفیت، اور تو اور برطانیہ، ہاتھی مر جائے تب بھی 1,25,000 کا رہتا، وہاں کتنی اس وقت وہ زحمتیں اور پریشانیاں کہ وہ گجرات کی پریشانیاں بھول جاتا جب آدمی وہاں ہو کر، اور چاہے وہ امریکہ جیسا ترقی یافتہ کانٹیننٹ ہی کیوں نہ، کتنے نیچرل ڈیزاسٹر. یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. روایتوں اس کے حوالے سے ایک بات کہی گئی، پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کیوں ہوتا، وجہ کیا، پروردگار آخر اس قسم کی قدرتی آفات کیوں بھیجتا، اور دوسرا یہ کہا کہ جتنا یہ قدرتی آفات تمہیں متاثر کرے. میں نے لفظ احتیاط سے استعمال کیا، ہو سکتا ہے کہ تم ڈائریکٹ اس کے وکٹم بنو، ہو سکتا ہے کہ تم ڈائریکٹ اس کے وکٹم نہ بنو، لیکن خبریں پہنچے تو تم ذہنی طور پہ پریشان ہو جاؤ. خداوندہ یہ کیا ہو رہا ہے مومنین پر، چاہے جتنا بھی زیادہ یہ قدرتی آفات تمہیں پریشان کرے، اسی میں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اسی زحمت میں تمہارے لیے رحمت، اور اسی آفت میں تمہارے لیے راحت، اور اسی حالات کو قرآن کی سائے سمجھیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جیسے یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ سنیے چل کر اس حدیث میں جو ایک دفعہ پہلے بھی میں نے پڑھی ہے اس گرف میں لیکن شارجہ میں نے، حلال مشکلات، مشکل کشا کائنات، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام. یہی گھبرا کے رسول سے کہتے ہیں، یہ انداز بیان ہے ورنہ معصومین خود ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں. کیا اللہ کے رسول، تو پھر تو یہ آپ کی امت کے لیے بڑی مشکلات کا زمانہ ہوگا. کس جملے میں کہا، جب پیغمبر نے فرمایا فَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَٰلِكَ، اب انتظار کرو، رَيْحًا اور ہمراہن اور خصبت اور زلزلہ تک، کہ یا تو ایسی ہوائیں اور آندھیاں چلیں گی کہ بستی کی بستی اجڑ جائے گی، یا زمین پھٹے گی اور پورا علاقہ اس میں غرق ہو جائے گا، یا مختلف قسم کے زلزلے آئیں گے اور انسانوں کی کثرت سے موت ہوگی. میرے مولا نے گھبرا کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کی امت کے لیے پھر کتنی پریشانی کا زمانہ ہوگا. فرمایا یا علی، اور اسی میں اللہ ان کے لیے ایک بشارت و خوشخبری دے رہا، مگر پیغمبر نے یہ کب فرمایا، اس وقت فرمایا جب پہلے یہ بتایا، اے علی جب میری امت 15 خرابیوں میں مبتلا ہو جائے تو فَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَٰلِكَ، اب انہیں انتظار کرنا چاہیے زلزلوں کا، سیلاب کا، ایسی خطرناک آندھیوں کا، زمین پھٹنے کا اور دیگر قدرتی آفات کا. کون سی 15 نشانیاں؟ کیونکہ مشہور حدیث میں بھی اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں، اس لیے اسے سرسری اور جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. 1423 ہجری، علماء کرام میں سے بعض کی تحقیقات کہ ظہور امام کا آغاز حرام کی منزل پہ سمجھیے، تاریخ ظہور طے کرنا. اور نہ یہ مقصد ہے میری ان تقاریر کا، وہ آگے آپ کے سامنے وضاحت آئی، مگر وہ علماء کا کلام تھا. یہ تو کلام مخبر صادق پیغمبر کا ہے، ذرا دیکھتے جائیے. کہا جب میری امت 15 باتیں نظر آئیں تو سمجھ لینا کہ اب کسی بھی وقت یہ آفات آ سکتی ہیں جو آپ نے سن لی. کہا جب اذا کان الفی دولہ والامانت مغنمہ والصدقت مغرمہ، جب حالت یہ کہ مال امام کو لوگ اپنی ذاتی دولت سمجھے. مال امام، دیکھیے ایک ہوتا ہے سہم امام، وہ ایک الگ چیز، وہ تیسری چیز، ایک ہے مال امام. جب لوگ اسے دولہ ذاتی دولت سمجھے، کتنے لوگ ایسے آپ کو مل جاتے اے بھائی فلاں علاقے کے اندر ظالم حکومت ہے، اس لیے اگر ہم اس کا مال لوٹ کے کھا جائیں تو کوئی حرج نہیں. کیا مطلب اس جملے سے؟ وہ ظالم ہے اس کا مطلب یہ کہ اصل میں کسی اور کا حق، تو اگر آپ مال لوٹ کے کھا رہے ہیں تو اس کا نقصان کو تھوڑی پہنچا رہے ہیں، جو ظالم اس کو نقصان پہنچا رہا ہے کہ اصل میں دیش کا مالک. آپ کے 10 لاکھ درہم چوری کر کے لے جائے اور ہم یہ کہیں کہ اس پیسے کو ضائع کر دیں، کہ چور کے پاس ہے ضائع کر دو، چور کا کیا نقصان ہو، تو چوری کر کے لایا، نقصان تو اس بیچارے مومن کا. میں بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن پاکستان، ہندوستان اور بعض اور ممالک میں رہنے والے کتنے ہی مومن ایسے، اسی کے اندر آگے چل کر غیر قانونی بجلی کا استعمال بھی آ جاتا، غیر قانونی ٹیلی فون کا استعمال بھی آ جاتا. کہ جی یہ تو جو کہ حق نہیں ہے اس کا، اس لیے ہم اس میں نقصان پہنچائے تو کیا حرج. ارے بھائی کس کو نقصان پہنچا رہے؟ اس کا حق نہیں ہے تو کس کا حق ہے؟ نہ امام کا حق تو گویا تو امام کو نقصان پہنچا رہے. اذا کان الفی دولہ، بہت سارے اس کے اندر مسائل آ سکتے ہیں. اور جو کہ بڑے نیک متقی اور پرہیزگار اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا، ورنہ شاید میں اشارہ بھی نہ کرتا کیونکہ موضوع بڑا سینسیٹیو اور تفصیل طلب. اذا کان الامانت مغرمہ مغنمہ، اور جب حالت یہ ہو کہ امانت کو آدمی مالک غنیمت سمجھے، کہ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوا ہے، مومن، مومن کا مال اتنا محترم ہوتا کہ مومن کے مال کو بچانے کے لیے بعض اوقات جان دینے کی بھی اجازت. من قتل دون ارضہ او مالہ فہو شہید، متفق علیہ حدیث شیعہ سنیت، شیعوں کے تمام مراجم، جو اپنے محترم مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہداء راہ خدا میں شامل. مگر حالت یہ ہوگی کہ مومن کا مال بطور امانت ہمارے پاس آیا اور ہم اس طرح سے خوشی سے لہج اٹھے کہ جیسے ہم نے کسی کافر کو قتل کر کے مال غنیمت حاصل کیا. مال مومن، مال امانت جب مال غنیمت سمجھا جائے، مال غنیمت یقینا مجاہد کے لیے پروردگار کی جانب سے تحفہ، مگر مومن کا مال نہیں. یہ دوسری بات کہ یہ لفظ بھی کچھ تشریح چاہتا، وقت نہیں ہے، موضوع بھی نہیں. ایک بات کہہ دی، کسی کے اندر مومن کا عیب اور مومن کا راز بھی آ گیا، بڑا گناہگار مومن، آپ کو اس کا راز پتہ چل گیا. یہ امانت ہے جو آپ کو اپنے پاس رکھنا، اس کو ہر جگہ اچھالتے نہیں پھرنا، کسی مومن کا عیب آپ کے علم میں آ گیا. ہاں اب دیکھیں بات سے بات نکلتی جائے گی تو کہاں سے کہاں موضوع چلا جائے. ہاں اگر کوئی ایسا مومن نہ اپنے عیب کو چھپانا چاہتا ہے نہ اپنے راز کو راز رکھنا چاہتا ہے، جس کو اسلام میں کہا جاتا ہے فاسق، بے حیا اور بے غیرت، کا گناہ کرنا اپنی جگہ ایک خرابی ہے اور گناہ کو لوگوں سے نہ چھپانا یہ اپنی جگہ ایک اور خرابی ہے. حتیٰ یہ کہ بہت سارے مراجع تو اس کے بھی قائل کہ اگر حکومت اسلامی اور حکومت ولی فقی اور حکومت امام وقت قائم ہو اور آپ نے ایک ایسا گناہ کیا جس سے شرعی سزا ملتی ہے، وہاں بھی آپ جا کے نہیں بتا سکتے، تو پھر مجرم کیسے پکڑے جائیں؟ صرف گواہوں کی وجہ سے. اسے ڈبل گناہ مانا گیا، گناہ کر کے پھر اپنے گناہ کو پھیل، وہ ایک الگ، لیکن عیب، راز، یہ ساری چیز آپ کے علم میں آ گئے. واجب ہے اسے اس طرح سے حفاظت کرنا جیسے امانت کی حفاظت کی جاتی ہے، کسی اور تک نہ پہنچنے پا. لیکن کہا آخری زمانے میں مومن کی امانت کافروں کے مال غنیمت کی طرح سے حلال سمجھی جائے گی. وَإِذَا كَانَ صَدْقَةٌ مُحْرَمَةٌ، اور جب حالت یہ ہو جائے کہ راہِ خدا کا صدقہ، اس کے اندر یہ عام صدقہ نہیں آتا، وہ آتا ہے اس سے پہلے، عربی میں صدقہ کہتے ہیں زکات اور فطرے، اور پھر صدقے کے اندر آتی ہے ہر مالی عبادت، جب مالی عبادت آدمی کے لیے مغرم بوجھ بنے، ٹیکس بنے، جس کے بچانے کی ہر وقت ہر آدمی کو فکر ہو، جو دینے والے ہیں وہ بھی آ کے کہیں کہ مولانا کوئی ایسا مسئلہ بتائیے کہ فلاں چیز کے اوپر خمس واجب نہ ہونے پر، مولانا کوئی ایسی چیز بتائیے کہ فلاں مال پہ زکات واجب نہ ہونے پر، یہ تو شریف لوگوں کی بات، اور حالت یہ ہو جائے کہ عام لوگ سمجھے کہ جیسے ان کے اوپر ایک بوجھ لاد دیا گیا، بہت زیادہ تشریحات ہو سکتی ہیں، لیکن آج پہلے دن کیونکہ ابھی میں پنجاب سے آ رہا ہوں تو پنجابی کا محاورہ صحیح ہے کہ ہاتھ تو ذرا کھولا رکھنا چاہیے، وَإِذَا كَانَتْ أَمَانَةٌ مُغْرَمَةٌ وَالصَّدَقَةُ مُغْرَمَةٌ، اور حالت یہ ہے کہ راہ خدا میں مال دینا یہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت اور بوجھ بن جائے، جو قرآن کریم بیٹیوں کی ولادت کے حوالے سے کہا تھا وہ مالی عبادت کے حوالے سے بھی ہو جائے، قرآن نے کہا تھا نا کہ جب کسی کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، ذلہ وجہہ مسودہ، ایک مرتبہ اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے موت کی خبر اس کو دے دی گئی، لیکن آگے بڑھیے، بہت ساری اس میں باتیں ابھی باقی، وَإِذَا كَانَ رَجُلْ اَطَاعَ اِمْرَأَتَهُ، یہ وہ ٹکڑا تھا جو شاید پچھلے سال آیا تھا، پوری حدیث نہیں خالی ایک ٹکڑا، اس لیے اس کا خالی ترجمہ کرتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں، وَإِذَا أَطَاعَ الرَّجُلْ اِمْرَأَتَهُ وَجَفَا أُمَّهُ، اور جب حالت یہ ہو جائے کہ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنا اپنا فریضہ سمجھے، لفظ اطاعت آیا ہے اطاع، جو قرآن نے صرف اللہ رسول اور اولی الامر کے لیے استعمال کیا، وَجَفَا أُمَّهُ، کہ باوجود ضبط کے درد دل بڑھ جاتا، جبکہ یہ واقعات آپ میں سے ہر دوسرا تیسرا آدمی اپنے چاروں طرف دیکھ رہا ہو، پہلے تو میں ایک وہی واقعہ سنایا کرتا تھا جو پرانا تو ہو گیا لیکن طریقہ اب تک وہی چل رہا، کہ دفتر سے واپس آنا کسی آدمی اور اپنی بیوی سے اپنی ماں کی شکایت سننا، تو پاؤں سے جوتا اتار کے اسی وقت نہ صرف یہ کہ پاؤں ماں کو مارنا بلکہ اتنی دیر تک مارتے رہنا کہ مغرب کی اذان بلند ہو جائے، اور اس وقت بھی یہ کہہ کے جانا کہ اما وہ تو کہو کہ مجھے اول وقت نماز کی عادت، اس لیے یہ پٹائی کا سلسلہ رک گیا ورنہ واپس آ کے یہیں سے یہ سلسلہ شروع کروں گا، وہ پرانی بات اور یہ ابھی کی بات، کہ ابھی جب میں کراچی گیا یہاں آنے سے کچھ پہلے، تو وہاں یہ واقعہ باقاعدہ اس طرح سے میں نے دیکھا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ عورتوں کے کسی ڈائجسٹ کی کوئی کہانی، لیکن نہیں، ایک خاتون سیدانی نقوی سادات سے ان کا تعلق، اور ایک برادر محترم انہیں لے کے آیا، کہنے لگے کہ مولانا دیکھیں یہ ہو گئی ہے دنیا کی حالت، کچھ ڈائجسٹوں میں اس قسم کے واقعات کبھی کبھار پڑھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ نقوی سادات کی کیفیت، عورت 25 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، دو بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی، بہت سے رشتے بھی آئے اور خاندان والوں نے بھی بہت زور دیا شادی نہیں، اور فقط اپنی اولاد کی خاطر اولاد کو پڑھا لکھا کر اس قابل کیا کہ ایک نے ایم بی اے کر لیا اور بہت ہی اچھی فرم میں اس کو نوکری مل گئی، اور دوسرے کو بھی بینک کے اندر کوئی بہت ہی اچھی، یا اس سے حرام حلال سود اور غیر سود کی بحث نہیں، اور اس کے بعد ہر ماں کی ایک تمنا ہوتی ہے، اور یہ واقعات دیکھنے کے بعد بھی پتہ نہیں ماں کیوں اپنے آپ کو نہیں بدلتی، لیکن اچھا ہے کہ نہیں بدلتی، یعنی اب شادی کرنا اور بہو لے کے آنا، اور اس کے بعد بہو آئی، تو آپ بہرحال سمجھ گئے کہ کیا انداز ہوگا. میں پوری کہانی سنا کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں, تو 10 درہم کے کسی رسالے میں مل جائیں گے. لیکن چونکہ ابھی ابھی کی بات, پہلے بڑی بہو سے اختلاف ہوا اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ بڑھیا ہم پر مسلط کیوں, آخر اس کا اس گھر کے اندر کیا کردار, کیا حصہ, کیا میں تو برداشت نہیں کرتی. ایم بی اے شوہر کی بیوی ہے, بولے گی بھی اسی طرح. چنا کے پہلے تو وہ الگ, اتنی آسانی سے الگ نہیں, وقت کم تھا اس لیے میں نے اس کو اتنی آسانی سے الگ کر دی. اور اب اس کے بعد دوسرا بیٹا, اس نے تو پہلے کہا کہ اماں یہ مکان جو ہے یہ ذرا چھوٹا پڑ رہا, جب تک ماں کے انعام پہ مکان تھا جو شوہر دے کے گیا تھا, بہرحال ایک مضبوطی تھی, اسے بیچیے اور ایک پلاٹ میرے پاس ہے اس کے اوپر ایک مکان کھڑا ہو جائے گا گلستان جوہر, بہت اچھا علاقہ ہے کراچی. اور مکان بنتے ہی اگلے جب لوگ شفٹ ہوئے تو چھوٹی بہو کا پہلا جملہ یہ تھا, یہ بڑھیا ہم نے اپنے پلاٹ پہ مکان بنایا اس لیے تھا کہ تجھ سے نجات حاصل کرنا تھا اور تو یہاں بھی آ گئے. اور بیٹے نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہا, اماں بات تو وہ جو کہہ رہی ہے انداز غلط ہے لیکن بات تو صحیح ہے نا, اور اب کیا کیا جائے, آپ دیکھ رہی ہیں میری مجبوری, میں کیا کروں, کیسے میری زندگی تباہ ہو رہی, آپ ایسا کریں کہ باجی کے گھر چلی جائیں. اور باجی کے گھر گئی, بیٹا برداشت نہ کرے تو داماد کہاں سے برداشت کرے. دو دن رکھتا ہاتھ جوڑے کہ اماں اگر تو میرا گھر ٹوٹنا دیکھنا چاہتی, رو دانا میرے شوہر سے جھگڑا. تو یہ برادر محترم کراچی کی ایک مشہور امام بارگاہ حسینیہ سجادیہ, پہلے میں لسٹ بنا لوں آج کون کون مجھ سے ناراض ہوا, نقوی سادات, کہ جی آج آپ نے نقوی سادات کی توہین کی, نہیں کسی کی توہین نہیں کی, بہت عمومی بات. گلستان جوہر میں رہنے والے, کہ جی آپ نے ہمارے علاقے کی بڑی مکروہ تصویر پیش کی, نہیں وہ بہت نیک لوگ بھی ہیں, یہ تو ایک آدمی کا واقعہ آ گیا. سجادیہ کے قریب رہنے والے, مگر سنیے وہاں اس کے پیچھے آج تک کھدائی بھی ہو رہی, سیوریج لائن ڈالی جا رہی, تو جو بڑے بڑے پائپ ہوتے ہیں, اب یہ کہاں جائے عورت. چنا کے اس نے اپنا چھوٹا سا ایک بیگ اٹھایا اور اس پائپ میں جا کے زندگی گزارنے لگی. امام بارگاہ جاتے ہوئے کسی مومن کی نگاہ پڑی جس خاندان کو جانتا, کتنا شریف اور کتنا محترم خاندان. اب وہ بات اس وقت نہیں ہو رہی ہے کہ حجاب تھا کہ نہیں تھا اور باقی واجبات, لیکن ایک شرافت کی بات. اور اس عورت کو جانتا کہ جوانی میں بیوہ ہو کے فقط اپنی اولاد کی خاطر اس نے آنے والے رشتے بھی ٹھکرا دیے. جس عورت کے پاس ایک بہترین مکان اور بینک میں اچھی خاصی رقم ہو, ویسے ہی اس کے امیدواروں کی تعداد بڑھ جاتی, اور آج سڑک پر پڑے ہوئے اس پائپ میں زندگی گزار رہی. گھبرا کے پوچھا کہ کیا ماجرا, تو کہا اور کوئی جگہ نہیں, یہاں کم از کم چند ہفتے کے لیے صحیح میں سکون سے کہوں. وہ لے کے آئے میرے پاس, مولانا یہ کیفیت, یہ الگ. اور ادھر ایک نہیں دو نہیں 85 حدیثوں میں یہ جملہ تو آپ نے سنا, وَإِذَا أَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَجَفَا أُمَّهُ, جب حالت یہ ہو جائے کہ بیویوں کی اطاعت اور پیروی کی جائے اور ماں کی نافرمانی کی, نافرمانی جفا اور ماں پہ ظلم کیا جائے, تو آخری جملہ وہ سارے عذاب آنا بھی چاہیے. سورہ انفال کی ایک آیت سن لیجئے, اس لیے کہ وقت میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, یہ سورہ انفال. اردو کا محاورہ ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا, غلط محاورہ نہیں, قرآن کی آیت کا ترجمہ. قرآن کہہ رہا ہے ڈرو, جب فتنہ فساد حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو اس کی لپیٹ میں خالی ظالم بھی نہیں آئیں گے, وہ بھی آ جائیں گے جنہوں نے ظلم نہیں کیا. لیکن جب معاشرے کی اکثریت کا طریقہ کار بن جاتا, تو حضرت شعیب کی طرف سے پروردگار فرشتوں میں وہی نازل کرتا. شعیب پر کیا وہی آئی, شعیب پر جو وہی آئی تھی کہ اے شعیب تمہاری قوم کے 7,000 گناہگاروں پہ میرا عذاب آ رہا, وہ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے, فراڈ اور چیٹنگ کرتے تھے, اور 1,20,000 ان پر بھی عذاب آ رہا جن کا پیشہ تجارت تھی ہی نہیں. قوم شعیب پر عذاب صرف اس لیے آیا, صرف اس لیے آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے. لیکن جب خدا کسی قوم پہ عذاب نازل کرتا تو عام طور پر ایک گناہ نہیں ہوتا, کئی گناہ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں قوم لوط کا عذاب کتنا مشہور, ان کا گناہ بہت بڑا, مگر ٹھیک ہے وہ گناہ بہت بڑا لیکن وہ اکیلا نہیں تھا. بڑی عجیب حدیثیں سن لیجیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آئندہ کیا مجلسیں ہونے والی. ایک سیمپل آپ کے سامنے آج پیش کیا جا رہا, وہ موضوع چلے گا لیکن ساتھ ساتھ یہ باتیں. اور ایسے امام کی حدیث کہ جو بعض وجوہات کی بنا پہ ہمارے یہاں بھی مظلوم بنا دیا گیا, یعنی پنجتن میں شامل ہمارے دوسرے امام سرکار امن امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام, کتنی حدیثیں امام حسن کی ایک مومن کو یاد ہیں جو پنجتن میں شامل. اور اس حدیث کی ایک خصوصیت یہ کہ ایمان کی وہ حدیث ہے کہ جسے شیعہ علماء نے تو لکھا ہی لکھا, برادران اہل سنت نے بھی اس حدیث کو معتبر سمجھ کے لکھا. جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر میں نقل کیا, امام فرماتے ہیں کہ یقیناً قوم لوط کا وہ گناہ بہت بڑا تھا جس کی وجہ سے عذاب آیا, مگر اس کے علاوہ بھی وہ کچھ گناہ کرتے تھے جو عذاب لانے کے سبب میں شریک تھے. راوی نے پوچھا مولا مثلا یہ کہ وہ داڑھیوں کو منڈواتے تھے اور شیخ کیا کرتے, کہا وہ اتنا بڑا گناہ کہ جس کا تصور ہی آدمی کو بدن پہ کبھی داڑھی اور جس کا ذکر بھی آدمی کو برا لگے, مگر امام فرماتے ہیں وہ آخری جگہ اس کے ساتھ یہ گناہ بھی شامل ہے. لیکن ہر نبی کی امت میں یہ اصول ملے گا. قوم شعیب کے حوالے سے قرآن کہتا کہ ان کا ایک یہ قصور پکڑ میں آیا, کاروبار میں فراڈ بے ایمانی اور چیٹنگ کا مظاہرہ کرتے, مگر کوئی قوم دنیا کی ایسی نہیں کہ جس کے سب لوگ کاروبار کرے. اگر کاروبار کر رہے ہیں تو دوسرے کام بھی تو ہوتے ہیں نا معاشرے کے اندر. کہا شعیب سے کہ وہ باقی 1,20,000 میں بھی عذاب آ رہا جو کاروبار نہیں کرتے. کیوں آ رہا؟ آپ نے نہیں پوچھا, شعیب نبی نے پوچھا. خداوندہ ٹھیک, کاروبار کرنے والے اس میں مبتلا ہو, ڈاکٹر, وکیل, صفائی کرنے والے, گھر میں بیٹھنے والی عورتیں, یہ تو ناپ تول, یہ تو ملاوٹ, یہ تو فریب نہیں کر رہی, ان پہ کیوں عذاب آ رہا؟ کہ ان پہ عذاب اس لیے آ رہا کہ ان کے سامنے گناہ ہوتا رہا اور یہ خاموش بیٹھے دیکھتے رہے, نہ روکنے کی کوشش کی, نہ ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی. 60,000 گناہگار ہیں, 1,20,000 تو گناہگار نہیں ہے, یعنی تعداد زیادہ ان لوگوں کی ہے, وہ زیادہ تعداد والے جسے سائلنٹ میجورٹی کہا جاتا ہے. تعداد زیادہ ہے مگر پھر بھی خاموش ہوتے ہیں, نہ ہم کسی کے لینے میں نہ ہم کسی کے دینے میں. کیا وہ عذاب تم پر بھی آئے گا؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ. اب آپ کہیں گے کہ ایک بیٹے اپنی ماں پہ یہ ظلم کیا تو یہ ساری قوم پہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ زلزلہ اس لیے آ رہا کہ تم بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہو, اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جب یہ منظر پیش آ جائے تو اللہ کا انفرادی عذاب نہیں آتا, کچھ گناہوں میں انفرادی عذاب آتا اور کچھ گناہوں میں اجتماعی عذاب آتا. اور یہی وہ جملہ گھر کے اس کا اطلاق امام کے لیے نہیں, مگر پھر بھی یہ جملہ امام نے اپنے لیے استعمال کیا. سرکار سید الشہداء کے کئی خطبات میں یہ جملہ کہ یزید جیسا حکمران اگر مسلط ہو جائے عالم اسلام پر اور میں بھی خاموش بیٹھوں تو میں بھی عذاب خدا کا حقدار بن جاؤں گا. اب امام معصوم کی عظمت ذہن میں رکھیے, لیکن وہی بات, کوئی پھر امام نہیں ہوتا. کہا یہ نہیں ہے کہ آدمی معصوم ہے وہ تو امام کی منزل, نعوذ باللہ. ہم متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, ہم خود کو گناہ نہیں کر, تو ہم نے کہا کہ ہمارا اسے کیا تعلق؟ گناہوں کی قسمیں دیکھیے, کچھ گناہ ایسے کہا کہ میں بھی عذاب خدا کی لپیٹ میں آ جاؤں گا. اپنے لیے اس لیے کہا تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن سے جوڑے جائیں. البتہ اس کا طریقہ گالم گلوچ اور اس طرح کا انداز وہ نہیں, ایک طریقہ. وہ طریقہ بھی ہمیں اسی موضوع میں تھوڑا سا سامنے آئے گا کہ امام کس طرح سے تبلیغ کرے گا, امام کیا طریقہ اختیار کریں گے ظہور کے بعد. وہ غیبت میں ہمیں سیکھنا. آج کی مجلس ذرا سی منتشر تھی, لیکن ہم اپنے ٹریک پر آ چکے اور یہیں سے بات آگے بڑھیں گے. خلاصہ کہا, علی الاسلام السلام, ایسے اسلام کو میرا الوداعی سلام ہو جس میں یزید جیسا حکمران بن جاتا ہے اور امت خاموش رہتی ہے. جتنا تعجب والا یزید جیسے کا حکمران بننا, اس سے زیادہ تعجب مسلمانوں کی خاموشی. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے یہ میرے مولا کو وہ خطبہ جو میرے مولا نے کربلا سے 2 سال پہلے 59 ہجرہ میں دوران حج منا کے میدان میں دیا. کہا کہ حدود خدا کو توڑا جا رہا, فرائض دین کا مذاق اڑایا جا رہا, شریعت کو بدلا جا رہا, اور تم خاموش ہو. یاد رکھو, تمہاری نیکیاں عذاب خدا کو نہیں ٹالیں گی اگر تمہارے سامنے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. صدائے احتجاج بلند کرنا, وہ طریقہ بھی حسین نے بتایا. بس ایک بات یاد رکھیے, ہماری قوم میں ایک خرابی اور ہو گئی, سب میں نہیں. آدھی بات حسین سے لیتے ہیں, باقی بات اپنے دل سے جوڑتے ہیں. جب حسین نے بتایا کیا مشن ہے, طریقہ بھی حسین نے بتایا. اور آج تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے, پورا گھنٹہ ہو چکا, اس لیے صرف ایک جملہ کہتا ہوں. حسین نے جو طریقہ بتایا, اس طریقے میں یہ, یزید کے خلاف جہاد کرنا ہے مگر اگر کربلا جیسے حالات ہو تو تلوار سے جہاد کرنا ہے, اور اگر شام جیسے حالات ہو تو صبر کے مظاہرے سے جہاد کرنا ہے. وہی یزید کربلا میں تھا, وہی یزید کوفہ و شام میں تھا, وہی نور کا ٹکڑا اس کے خلاف کربلا میں مصروف جہاد تھا, اسی نور کا دوسرا ٹکڑا اس کے خلاف کوفہ اور شام میں جہاد کر رہا. ایک ہی نور کے جز ہے نا, مگر شخص ایک ہی ہے, ظالم ایک ہے, جہاد کرنے والا بھی ایک ہی نور, انداز بدلا, اور سالوں کے درمیان فرق نہیں ہے, گھنٹوں کے درمیان فرق. شام غریبہ آنے سے پہلے جہاد کا طریقہ تلوار ہے, شام غریبہ آنے کے بعد جہاد کا طریقہ کبھی سکینہ کے آنسو ہیں, کبھی سید الساجدین کے خطبات ہیں, کبھی سیدانیوں کے مصائب, یہ بھی ایک طریقہ جہاد. خالی وہ دمیا لے کے نہیں دوڑنا ہے کہ جہاد کرنا, طریقہ یہاں سے سیکھنا, یہ ہم کو عزاداری سکھا دی. تو غیبت امام اور عزاداری میں بہت گہرا تعلق ہے. صحیح باتیں اطمینان سے باتیں کل سے ہوں, بس اتنا سن لی کہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی مصائب تھے اور کربلا سے کم نہ تھے, مگر جب کوئی تلوار لے کے کوفے میں آیا روک دیا, جب کوئی تلوار نکال کے شام میں آیا منع کر دیا. کسی عالم یا مجتہد یا مرجے نے نہیں, کہ آپ نے کہا ہم ایسے بزدل مرجے کو مرجے نہیں مانتے, امام معصوم نے کرنے, وہ وقت اور ہے, یہ وقت اور آئے نا. لوگ تلوار والے واقعات کتنے ہی سارے ہیں, منع کر دیے, جبکہ مصائب کربلا سے بہت اور ہیں. کوئی کہہ دے مولانا یہ آپ کیسے کہہ رہے, یہ میں کہاں کہہ رہا ہوں, یہ خود میرا مولا سجاد کہہ رہا. مولا سجاد آپ کربلا میں بھی تھے, آپ شام میں بھی تھے, آپ بتائیے کہ زیادہ بڑی مصیبت اور پریشانی کہاں پہ آئی. ہمارا بچہ بھی جانتا ہے سید الساجدین کا جواب کیا تھا, شاید یہ کہا ہو کہ بھائی تو نے کیا سوال کر لی, شام اپنی جگہ لیکن کربلا جہاں 18 سال کے اکبر کے کلیجے میں برچی دیکھی گئی چھوٹی مصیبت. شاید یہ کہا ہو کربلا جہاں قاسم جیسے گلبدن کا جسم گھوڑوں تلے پامال ہوتے دیکھا گیا. میرے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب قبلہ کے الفاظ, کربلا کی ہر مصیبت میں تمام شہدائے بنی ہاشم حسین کے ساتھ شریف, سوائے جسم کی پامالی کے, کہ لاشا یا حسین کا پامال ہوا یا قاسم کا پامال ہوا, باقی تو سارے لاشے اٹھا لیے گئے. اور مگر یہاں بھی ایک فرق ہے, حسین کا بدن شہادت کے بعد پامال ہوا, حسن کا گل بدن زندہ تھا جب ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے. شاید سید الساجدین نے کہا ہو میرا چچا عباس اس کی شہادت کو آ کے دیکھ. ارے جب عباس نے آپ سے کہا کہ اے میرے شیعو میری ساری مصیبتوں کے ساتھ اس پر بھی غور کرنا کہ جب میرے سر پہ درد لگا اور میں گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا تو گرنے والا ہمیشہ ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا, جس کے ہاتھ ہی کٹے ہوں گے زمین کربلا پہ کیسے گرا ہوگا. اور کبھی ہم نے کہا کہ وہ مصیبت کتنی بڑی کہ حسین جیسا صابر امام بھی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا. نعوذ باللہ, یہ توہین کا جملہ نہیں, مصائب حسینی کو سمجھانے کا طریقہ. ایک منزل کربلا میں ایسی آئی, اول سے آخر پورے واقعے میں حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے. کب چشمہ کلاشا ہاتھ میں ہے, اصغر کا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھدا ہوا ہے, اصغر کے خون کو نہ آسمان برداشت کر رہا نہ زمین اٹھا رہی ہے, حسین کے چہرے پہ ننے شہزادے کا خون ہے, فیصلہ نہیں کر پا رہے. لاشے کو خیمے میں لے جاؤں جیسے ہر شہید کا لاشا گیا, یا یہیں پہ دفن کر دوں. 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بے قضائہ و تسلیما امر. کبھی خیمے کی جانب گئے, کبھی مقتل میں آئے, فیصلہ نہ کر پائے. رباب کو اس کا یہ چشمہ کس طرح دکھایا جائے, جسے دیکھ کے رباب کے اٹھے یا بنیا اب اس لوگ کا یونہر, 6 مہینے کا جانور دبا نہیں ہوتا, آئے میرا اصغر 6 مہینے میں مار دیا گیا. مگر سید الساجدین نہ قاسم کا نام لیا نہ اصغر کا, نہ عباس کی بات کی نہ اصغر کی, مولا بڑی مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا الشام الشام الشام. مولا شام میں کیا امتحان ہوا؟ ایک بار میرا مولا روتے ہوئے کہہ رہا ہے, ذرا سجاد سے پوچھو محمد کی نواسیاں, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں, ارے یہ زینب و کلثوم جو سہنے مکان میں بھی بے پردہ نہ ہوئی, کہیں بلوا عام ہے, کہیں بازار, کہیں دربار, ننگے سر اس بلوا عام میں چلی جا رہی. الشام الشام الشام. خداوندہ میرے مظلوم امام سید الساجدین کی اس غیرت کا واسطہ ہماری تمام عورتوں کو اپنے حجاب اور پردے کی پابندی کی توفیق عطا فرما, اور پروردگارہ ان مصائب اہل بیت اطہار کا واسطہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین اور مظلومہ شہزادی زینب کبریٰ کے آج کل کے امتحان کا واسطہ, ان کے ماننے والوں خصوصاً بانیان مجلس اور آج کی مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کے رزق ذرائع کو, ان کی اولادوں کو, ان کی جانوں کو, ان کے اموال کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. ہمارے آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا کہ رومال زہرا میں جمع ہو کر قبر و قیامت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار پائیں. خداوندہ صفِ عزا کے مصائب, صفِ عزا پر بیٹھے ہوئے عزاداروں کا واسطہ, ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما, جو روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی روزگار کی پریشانی کو دور فرما, ہر صاحب اولاد کو اولاد کے ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرما. بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین و مومنات خصوصاً جن کا آج انتقال ہوا, اور شہداء ملت, ان سب کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما اور ظہور امام میں تعجیل فرما. ایک التماس آئی ہے سورہ فاتحہ کی بھی اور ساتھ میں نماز وحشت کی بھی, یہ اسلام آباد میں ایک مومن سید غلام حیدر زیدی کا آج انتقال ہو گیا, ان کے لیے اور دیگر تمام مرحومین خصوصاً اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے شہداء ملت کو شامل کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور چونکہ اسلام آباد میں انتقال کرنے والے یہ مومن غلام حیدر زیدی آج ہی سپرد خاک کیے گئے, تو آج گھروں میں جا کے نماز وحشت پڑھ لیجیے. ماتم حسین.